سیدی مرشدی محبوبی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میری موج غم بے سہارا نہیں، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سمندر کا دامن پہاڑوں کا دامن بجز مجالس سے ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم کو موت نہ آئے گی یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل طور پر نہ کھا لو گے. معلوم ہوا کہ رزق خود تلاش کرتا ہے اپنے کھانے والوں کو. چنانچہ دیکھیے چھپکلی کے پاس پر نہیں ہے لیکن پروانے خود اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام تین تین بار پڑھ لیں تو حق تعالیٰ سب بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بھی یاد کرا دینا چاہیے اور عمل کروانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ سیمنٹ کی سڑک پر کچے مکانات گر جاویں تو سڑک پر بہت کافی مٹی جمع ہو جانے سے وہ کچی سڑک معلوم ہونے لگتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس کچی سڑک کے نیچے پختہ سڑک سیمنٹ والی ہے تو کچھ لوگ مخالفت کریں گے کہ ہم تو باپ دادا سے اسی طرح کچی سڑک دیکھتے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ موافق ہوں گے کہ یہ صحیح بات ہے۔ پھر جب کھدائی ہوگی، مٹی صاف کر دی جاوے گی، تب سیمنٹ کی صاف سڑک نظر آنے لگے گی۔ بس مجدد کا یہی کام ہے، جب سنت کی سڑک پر بدعات اور رسومات کی مٹی جم جاتی ہے تو اس کی کھدائی ضروری ہے، اس کے بعد ہی سنت کی سڑک ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب رزق میں تنگی ہو تو اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈالے کہ اب تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ ارشاد فرمایا کہ دینی فضیلت کے ساتھ دنیاوی فضیلت ہونا ضروری نہیں ہے، اولیت میں ہے کہ بعض وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض یہودیوں سے قرض لینا پڑا۔ آج کل اگر کوئی صالح دیندار قرض لے لیتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ دیندار ہو کر قرض مانگتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کھانے کے وقت جن باتوں کا تذکرہ نہ کیا جاوے ان کی فہرست یہ ہے۔ کھانے کے اوقات میں بیماری کا ذکر، جب کھانا شروع ہو جائے بیماری کا ذکر کرنا، موت کا ذکر کرنا، کسی فکر و تشویش کی بات کرنا، علمی دقیق باتیں کرنا، اور کھانے میں عیب نہ نکالے اور سلام نہ کرے، اور کوئی گھن والی بات نہ کرے، جس چیز سے گھن آئے ایسی کوئی بات نہ کرے۔ بعضے لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کر زور زور سے ناک صاف کرتے ہیں یا سڑکتے ہیں، اس سے بہت گھن پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کھانے کے وقت کوئی ایسی کیڑے مکوڑوں کا یا ایسے جانوروں کا تذکرہ کرنا جس سے گھن پیدا ہوتی ہے، ایسا تذکرہ نہ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ صحت اور تقویٰ کی نعمت حاصل ہو تو یہ مالداری سے افضل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ صحت اور تقویٰ کی نعمت حاصل ہو تو یہ مالداری سے افضل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مشقت مقاصد میں مطلوب ہے مگر ذرائع اور وسائل میں مقصود نہیں، کہ سایہ ہوتے ہوئے دھوپ میں وضو کرے اور ثواب کی توقع رکھے یہ نادانی ہے۔ اسی طرح بس کے سفر کے ہوتے ہوئے مدینہ شریف کا سفر اونٹ سے کرے اپنے کو تکلیف پہنچا کر، تو ایسا عمل کرنا ذرائع میں مطلوب نہیں ہے۔ یعنی آسانی ہو تو آسانی اٹھانی چاہیے، تکلیف میں بلا وجہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں ایک کام ایسا ہے جس میں مشقت پڑے بغیر فرض ادا نہ ہوگا تو ایسی مشقت پسندیدہ ہے، لیکن جب آسانی موجود ہو تو آسانی کو اختیار نہ کرنا یہ خدا کی ناشکری ہے اور نعمت کی ناشکری ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، ترک دنیا کر نہ ہر لذت کو چھوڑ، ترک دنیا کر نہ ہر لذت کو چھوڑ، معصیت کو ترک کر غفلت کو چھوڑ، نفس و شیطان لاکھ ڈرتے ہوں مگر تو نہ ہرگز ذکر و طاعت کو چھوڑ، نفس و شیطان لاکھ ڈرتے ہوں مگر تو نہ ہرگز ذکر اور طاعت کو چھوڑ۔ ارشاد فرمایا کہ اخلاق رذیلہ 10 ہیں جن کا نام میں نے مظلمات رکھا ہے، کیونکہ ان سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ مظلمات یعنی اندھیرا پیدا کرنے والی چیزیں، چونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے اسی طرح ان باتوں سے اندھیرا رہتا ہے، تو یہ 10 باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا اسی طرح اخلاق حمیدہ بھی 10 ہیں، ان کا نام میں نے منورات رکھا ہے، کیونکہ ان سے نور پیدا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو میں نے اپنے طلباء کو زبانی یاد کرا دیا ہے۔ اخلاق رذیلہ یعنی مظلمات 10 یہ ہیں: زیادہ کھانے کی حوث، زیادہ بولنے کی حوث اور دھن، بے جا غصہ کرنا، حسد کرنا، بخل کرنا اور مال کی محبت۔ شہرت اور جاہ کی محبت، دنیا کی محبت، تکبر کرنا جس کی حقیقت حدیث پاک میں لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا، عجب یعنی اپنے کو ٹھیک سمجھنا، اپنے کو بڑھیا اور اچھا سمجھنا، اپنی خوبیوں پہ نظر کرنا اور اپنے کو اصلاح کا محتاج نہ سمجھنا، یہ سب آثار و علامات عجب میں ہیں۔ نیکی کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا، یہ اللہ والوں کی علامت ہے، اور نیکی پر اکڑنا اور ناز کرنا بیوقوفی ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کا پورا مزاج شناس نہیں ہوتا اور اپنے مہمان کو بوقت رخصت کہتا ہے کہ معاف کیجیے گا اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف مجھ سے سرزد ہوئی ہو، تو پھر بندہ ہو کر کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق تعالیٰ کی مزاج شناسی حاصل کر لی۔ اور دسویں چیز ریا یعنی دکھاوا، مگر ریا یعنی دکھاوا نیت دکھانے سے ہوتا ہے، یہ خود سے چپک نہیں جاتی۔ بعض لوگ وسوسہ ریا کو ریا سمجھ کر بلا وجہ پریشان رہتے ہیں، پس اکابر اور مشائخ سے مشورہ کر لیا جائے۔ اخلاق حمیدہ دس ہیں یعنی منورات، دل میں نور پیدا کرنے والی باتیں۔ نمبر ایک توبہ، نمبر دو اخلاق و صدق، نمبر تین خوف الہی، نمبر چار محبت الہی، نمبر پانچ صبر، نمبر چھ شکر، نمبر سات زہد۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، یعنی اگرچہ مالدار ہو تو اس دنیا سے بے رغبت مالدار ظاہر ہے اور مفلس دنیا کا عاشق دنیا دار ہے، یعنی مال ہے لیکن وہ دنیا کا عاشق ہے، مال کا عاشق ہے، مال کی محبت ہے، تو حقیقت میں یہ مفلس ہے۔ اور جو آدمی مالداری ہونے کے باوجود اس سے بے رغبتی ہو، اللہ کی محبت دل میں ہے، مال سے بے رغبت ہے، ایسا آدمی زاہد ہے، عبادت گزار ہے۔ توکل یعنی حق تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، لیکن تدابیر کو ترک نہ کرے، تدبیر کرے مگر بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، کیونکہ تدبیر کا کامیاب کرنا حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے، بس تدبیر کر کے حق تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرتا رہے۔ اور نمبر نو رضا برقضا، یعنی اللہ کی طرف سے جو امور پیش آتے ہیں، بیماری، تنگ دستی وغیرہ، تو نہ دل سے حق تعالیٰ پر اعتراض کرے نہ زبان سے، یہ سمجھے کہ حق تعالیٰ حاکم ہیں، حکیم ہیں، ولی ناصر ہیں، اسی میں خیر ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اسی مضمون کو یوں فرمایا، مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن یا مطمئن کہ یا رب حاکم بھی تو ہے، حکیم بھی ہے۔ اور وطن اصلی کی فکر یعنی آخرت کی تیاری، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ارشاد فرمائے کہ مسلمان تین قسم کے ہیں، فاسق، صالح اور مصلح، جیسے مریض، تندرست اور طبیب۔ پس جس طرح مریض سے اور تندرست سے صحت کے لیے رجوع نہیں کرتے بلکہ طبیب کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح فاسق اور صالح سے نفس کی اصلاح نہ ہوگی۔ فاسق یعنی کھلے عام گناہ کرنے والا، توبہ نہ کرنے والا، اور صالح یہ کہ نیک آدمی ہے، لیکن مصلح چونکہ نہیں ہے، کیونکہ اصلاح طبیب سے ہوتی ہے، تندرست آدمی ہو یا مریض سے تو اصلاح ہوگی نہیں، مریض سے مرض جائے گا نہیں، تندرست آدمی سے بھی نہیں جائے گا، علاج کے لیے طبیب چاہیے، اسی طرح سے اصلاح کے لیے مصلح چاہیے۔ تو فرمایا کہ فاسق اور صالح سے نفس کی اصلاح نہ ہوگی، مصلح تلاش کیا جائے جو صالح بھی ہو اور اصلاح کے فن سے واقف بھی ہو، اور مشائخ و اکابر وقت اس کے مصلح ہونے کی تصدیق کرتے ہوں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکره اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خاطنی فی مقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ان فرشتوں سے جو دوزخ پر متعین ہیں کہ آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو ایک دن بھی یاد کیا ہے یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذکر سے مراد اخلاص ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خالص دل سے اور سچی نیت سے. دلیل اس مفہوم پر یہ حدیث ہے: من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور خوف سے مراد یہاں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے اعضاء کو اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھنا ہے. اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. ترجمہ: اے اللہ مجھے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو میرے اور تیرے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے. بس خوف خدا اسی کا نام ہے جو گناہ سے دور رکھے. اور گناہوں میں ملوث آدمی کا خوف خدا پر دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے. اسی سبب سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ اگر کہتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہوں تو کافر ہو جاتا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں تو تیرا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ گناہوں سے تو محفوظ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان. جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ، یعنی جس کا وقت آئے لگتا ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں، یعنی اس کے سامنے دھیمی آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھیں، یعنی کلمہ پڑھنے لگے ہیں اس کو پڑھوانے کی کوشش نہ کریں، تو موت کا وقت بہت سختی کا وقت ہوتا ہے، معلوم نہیں منہ سے کچھ کا کچھ نکل جائے، بس اس کے سامنے پڑھنے لگے. اور اگر وہ نہ پڑھ سکے تو اس میں کوئی برے معنی نہیں لینی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کی موت کلمے پر ہوئی. جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. کسی کو ایسا معلوم ہو کہ اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے، مالک تعالی شانہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، تو وہ یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے. جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھے: اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما. جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھے: انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ترجمہ: بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما. روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دیں. جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے. میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے. جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میت کو قبر میں دانی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پیٹھ کو قبر کی دیوار سے لگا دے. آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے. میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اور کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا کھلانا جائز نہیں. ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو شخص موجود ہو اسے دے دیا جائے. جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے بھی فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے. دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے متعلق یہ طویل حدیث چل رہی ہے، اور سفیان بن وقیع کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر واپس ہوتے، یعنی آپ علاوہ نفع علمی کے کچھ نہ کچھ کھلاتے بھی تھے، اور ہادی یعنی فقیہ ہو کر آپ کے پاس سے نکلتے۔ جو لوگ آتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ ہادی یعنی دین کی سمجھ رکھ کر، دین کی علم حاصل کر کے آپ کے پاس سے باہر نکلتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کے باہر تشریف رکھنے کے حالات بھی مجھ سے بیان کیجیے کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو لایانی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے اور لوگوں کی تالی سے قلب فرماتے تھے اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے، اور ہر قوم کے آبرودار آدمی کی آبرو کرتے تھے، اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر فرما دیتے تھے، اور لوگوں کو امور مضرہ سے حذر رکھنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے، اور ان کے شر سے بھی اپنا بچاؤ رکھتے تھے، مگر کسی شخص سے کشادہ روئی اور خوش خوئی میں کمی نہ فرماتے تھے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سنتوں کا اہتمام، توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مطلوبہ جینا